جفا کیسے چھپا سکتے ہیں زہرا، ہم آپ کا غم کیسے بھلا سکتے ہیں زہرا۔
جس کی فضیلتوں کو بیان کرنے والا عالم اس کا اور اس میں فرق کیا ہے؟ دنیا کا جو یہ عالم مادہ ہے اس کے اوپر ٹائم اور اسپیس کا کانسٹرینٹ ہے، ٹائم میں بھی محدود ہے، سپیس میں بھی محدود ہو، جو محدود ہو جائے وہ سیدہ کے فضائل بیان ہی نہیں کر سکتا، اس کے اندر کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے۔ عالم کو سیدہ کے فضائل بیان کرنے کے لیے لامحدود ہونا پڑتا ہے، تو میں اپنی محدود عقل سے سیدہ کو کیسے در کر سکتا ہوں جب عالم میں کیپیسٹی نہیں ہے؟ توجہ فرمائیں، عالم کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، لہذا مقامات سیدہ کو اللہ نے کہاں رکھا ہے؟ قیامت کے دن۔ اور ایک مقام جہاں پر جناب سیدہ کی فضیلت ظہور کرے گی وہ مقام مقام شفاعت ہے، مقام شفاعت ہے۔ تفصیل انشاءاللہ اگر آج پہنچا تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ شفاعت یہ جو لفظ ہے اس کی اصل کیا ہے؟ شفاع و شفع ول وتر، وتر کسے کہتے ہیں یہ سمجھ میں آ جائے تو شف سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ وتر ایسے تنہا کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کوئی نہ ہو، بالکل اکیلا، بالکل جو اکیلا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ وتر، کوئی اس کا ساتھ نہ ہو۔ شف اس کے مقابلے میں جب اسی جیسا ایک اور آ جائے، ادغام ہو جائے اسی جیسا، تب اسے کہتے ہیں شفع۔ اب یہ خود انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو آیات کی تفسیر میں عرض کروں گا کہ شفع اور وتر سے مراد کیا کیا ہے، لیکن ایک چیز جس کی آج آپ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اپنے ذہنوں کو متوجہ کیجیے گا۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، جس طرح سے میں نے کہا نا کہ کچھ القابات ایسے ہیں جو کہ ہر معصوم کے اس سے مخصوص ہیں، کچھ کامن ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں جو مخصوص ہیں۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے جو القابات مخصوص ہیں ان میں سے ایک مخصوص کیا ہے؟ وتر الموتور۔ دیکھیے سار اللہ کا جو لفظ ہے یہ باقی ائمہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، لیکن واحد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جن کے لیے وتر الموتور استعمال ہوا۔ کبھی غور کیا آپ نے وتر الموتور سے مراد کیا ہے؟ وتر الموتور سے مراد، میں نے وتر کا معنی بھی کیا، وتر کیا ہوتا ہے؟ جو تنہا رہ جائے، جیسی تنہائی میرے مولا نے عصر عاشورہ دیکھی ہے ایسی تنہائی کسی کو، ایک معنی ہے۔ اور اپنی شہادت کے ذریعے سے میرا مولا جس جگہ پہنچا ہے اس جگہ پر بھی ایسا کوئی اور نہیں ہے جہاں پر سید الشہداء پہنچا ہے۔ انشاءاللہ تفصیلات عرض کروں گا کہ میرا مولا وتر کس معنی میں ہے۔ مزید شفا کیا ہے؟ کسی چیز کو ادغام کرنا۔ اب اس میں شفاعت کے معنی اصل میں کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ میرے پاس اگر کوئی چیز موجود ہے اس کے ساتھ مماثل کو، اس جیسے کو ادغام کیا جائے، جیسے ادغام ہوگا بڑھ جائے گا۔ اب بڑھانے کے لیے میرے پاس کچھ ہوگا تو میں بڑھاؤں گا، میرے پاس کچھ ہوگا تو میں بڑھاؤں گا۔ میں نے کل عرض کیا تھا 10 مرحلے ہیں قیامت کے، 10واں جو مرحلہ ہے یوں سمجھ لیجئے کہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے جتنے بھی کائنات میں لوگ ہیں سب کے اعمال کا جو کھانچا ہے وہ خالی ہو جائے گا، کسی کے اعمال کے حساب اور پلڑے میں تقریباً کچھ نہیں بچا ہوگا۔ لہذا اس مرحلے میں سب کو کسی ایسی ذات کی ضرورت ہوگی جو اپنے حصے کے اعمال ادغام کر کے لوگوں کو اس مرحلے سے باہر نکال سکے. سب کو اب مختلف مقامات پر مختلف شفاعتیں کام آئیں گی، لیکن جو آخری مرحلہ ہوگا ساری شفاعتیں ختم ہونے کے بعد. اب میں نے کلرز کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ کچھ لوگ ہیں جو شفاعت کا انکار یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ جی ہمارا جو عمل ہے اس کے حساب سے ہمیں مل جانا چاہیے، ہمارا عمل تو ہمارے شاید قبر کے مرحلے کو بھی کراس نہ کروا سکے، قیامت تو بہت دور کی بات ہے. جو ہمارے اعمال ہیں قبر کا جو حساب کتاب ہے اگر اللہ اپنی عدالت سے لینے لگے تو ہمارا معاملہ سارا قبر میں، جتنا بیلنس ہے قبر میں ہی ختم ہو جائے گا. تو ہمارا حق تو اس سے آگے جانے کا نہیں ہے، اس سے آگے کیسے جاؤ گے؟ لہذا میں نے کلرز کیا تھا دنیا میں اعمال جن کی محبت کے بغیر قبول نہیں ہوتا قیامت میں بھی ان کے بغیر کوئی چیز چلنی نہیں ہے. لہذا اعمال کام اپنی جگہ پر آئیں گے، لیکن اگر حساب اور کتاب کیا جائے گا تو ہاتھ میں کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے کہ جس کا حساب کتاب کرتے ہوئے فرشتے کی انگلیاں تھک جائیں. یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں میں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. حساب کتاب کے فرشتے سے پوچھا کہ بھائی تم کتنا تیز حساب کتاب کرتے ہو؟ کہ اس سے اندازہ لگا لو دنیا بننے سے لے کر قیامت تک جتنے بھی بارش کے قطرے گریں گے کتنے خشکی میں گریں گے، کتنے پانی میں گریں گے، سب کا حساب منٹوں میں کر لیتا ہوں. کہا پھر تو تم بہت سارے حساب فٹافٹ کر لو گے. کہا ہاں مسئلہ کوئی نہیں ہے. کہا لیکن کوئی تو عمل ہوگی، کوئی تو ایسی چیز ہوگی جسے تم حساب کتاب نہ کر سکو، کوئی تو ایسی چیز ہوگی. فرشتہ کس کا ہے؟ حساب کتاب کا فرشتہ. کام ہی اس کا کیا ہے؟ حساب کتاب کرنا. دیکھیے آج کل ہمارے ہاں کمپیوٹر کی ترقی ہو گئی، ٹک کر کے بٹن دباؤ ٹھک کر کے پورا رزلٹ سامنے آ جاتا ہے. اس سے زیادہ سری کام اللہ کا فرشتہ کرے گا. ابتدائے کائنات سے لے کر انتہائی کائنات تک کسی چیز کا حساب مانگیں گے چٹکیوں میں پہنچا دے گا. میرے اعمال کا وزن کیا ہوگا؟ 60 سال میں میرے تو اعمال ہمارے کمپیوٹر سے نکل آئیں گے. اللہ کا فرشتہ تو بہت تیزی سے کام کرے گا. لہذا یہ یاد رکھے گا. اب جب اس سے سوال کیا گیا کہا بھائی کون سا مقام ہے کہ جہاں پر کسی چیز کا حساب کتاب تیری قدرت سے باہر ہو جائے؟ کہا کہ ایک چیز ایسی ہے، ایک چیز ایسی ہے کہ جس کا ثواب میری قدرت حساب سے باہر ہے. کہا کیا چیز ہے؟ کہا جب کوئی جماعت مل کر اہل بیت پر درود بھیجتی ہے. یہ بھی ایک بہرحال محبت کا اظہار ہے، اپنی جگہ محبت کا اظہار ہے. اہل بیت علیہم الصلوۃ کا جب جماعت مل کر، جماعت مل کر، جماعت مل کر اہل بیت پر درود بھیجتی ہے، اس کا ثواب اتنا ہوتا ہے کہ میں میری قدرت حساب سے باہر ہو جاتا ہے. تو اب بتائیے نا کتنے مقام پر اہل بیت کا یہ فرش ادا یاد آئے گا جہاں بیٹھ کر درود بھیجا ہوگا، اور یہ بھیجا ہوا درود وہاں کام آ رہا ہوگا جہاں حساب کم پڑ رہا ہوگا. لہذا اہل بیت کیا ہمارے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ دیکھیے بہت سارے یہ کچھ انسانی عقل کی مطابق ہیں چیزیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسانی عقل سے باہر ہو. ہر جگہ ہر جگہ اعمال کام نہیں آتے، دنیا کے اندر بھی یہ ہمارا روش ہے. خاص طور پر دیکھیے انسان کی قابلیت جہاں آزمائی جاتی ہے یونیورسٹیز اور کالجز. ایک نارمل طریقہ کار ہے، ہم یونیورسٹی اور کالجز کے اندر ایڈمیشنز جمع کراتے ہیں. اب یونیورسٹی جتنی بڑی ہوتی ہے امتحان بھی سخت ہوتا ہے، اس کی جو چیزیں ہیں وہ بھی سخت ہوتی ہیں، امتحان سخت ہے، اکیڈمک ریکارڈ بھی سخت دیکھتے ہیں. लेकिन यूनिवर्सिटीज जितनी आला सतह की होती चली जाती हैं उनमें एक अहम चीज जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो होता है रेफरेंस लेटर। अब ये मेरे तजुर्बे में आई, हमारे साथ के दोस्त है उन्होंने अप्लाई किया, तो हमारा एक दोस्त था जो LSE में भी अप्लाई किया, उसने हार्वर्ड में भी अप्लाई किया, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई तुम्हारा रिकॉर्ड इतना कोई ज़बरदस्त तो नहीं है, यानी टॉपर तो नहीं हो, टॉफिल या ILTS में भी तुम्हारा स्कोर इतना ज़्यादा नहीं है। कहा मुझे एक उम्मीद है। कहा क्या उम्मीद है? कहा कि मेरा जो रेफरेंस लेटर है वो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के जिस लेटर जिस प्रोफेसर से लिखवाया है उसके पेपर LSE में पढ़ाए जाते हैं, लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाए जाते हैं। पाकिस्तान में इतने काबिल लोग हैं, हैरत ना करें, इतने काबिल लोग हमारे मुल्क में मौजूद हैं, उनके पेपर्स वहां पढ़ाए जाते हैं। देखिए अब होता क्या है, यूनिवर्सिटीज जब स्टूडेंट से रिकॉर्ड मांगती है, टेस्ट लेती है, रिकॉर्ड्स देखती है, सारी चीजों को कंसिडर जरूर करती है, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी अच्छी हो तो वो रेफरेंस लेटर को ज्यादा तवज्जो देती है। क्यों? इसलिए कि दुनिया में उनको पता है, एजुकेशनिस्ट है, उन्हें मालूम है कि तालिबे इल्म की काबिलियत 100% इम्तिहान से साबित नहीं होती। बस काबिल लोग होते हैं लेकिन इम्तिहान में नंबर नहीं आते, फिर इम्तिहान देते हुए बच्चे के ऊपर क्या क्या कंडीशंस हैं, हो सकता है कोई इमरजेंसी हो सकता है कोई हादसा पेश आ जाए, कोई भी वजह हो सकती है, लिहाजा इम्तिहान एक हद तक बच्चे की कैपेबिलिटीज को बयान कर सकता है। रेफरेंस लेटर को अहमियत देते हैं। अब होता क्या है, कुछ स्टूडेंट्स के जिनको ये बातें नहीं पता होती, जिनको नहीं पता कि इल्मी दुनिया की कैफियत क्या है, वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि नंबर अच्छे हो, रिकॉर्ड्स अच्छे हो, पता नहीं क्या क्या कर, सर्टिफिकेट जमा करा दिया, जब रेफरेंस लेटर की बात आती है तो वो उसे अहमियत नहीं देते, किसी से भी चलते फिरते रेफरेंस लेटर लिखाया जमा करा दिया, अच्छे अच्छे रिकॉर्ड होकर भी रद्द हो जाते। और बास मेडियोकर्स अच्छा रिकॉर्ड ना होने के बावजूद सिर्फ इसलिए सिलेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने जिस प्रोफेसर से रेफरेंस लेटर लिया होता है उसकी यूनिवर्सिटी में हैसियत होती है, हैसियत होती है, यूनिवर्सिटी वालों को पता होता है कि भाई ये तो प्रोफेसर है, ये खुद इतना काबिल है कि इसके पेपर्स हमारे यहां पढ़ाए जा रहे हैं, इसकी किताबें हमारे यहां पढ़ाई जा रही हैं, अगर ये प्रोफेसर इस बच्चे को जानता है और इसने रिकमेंड किया है इस बच्चे को तो इसके नंबरों को मत देखो, ये देखो इसे रिकमेंड कौन कर रहा है। बस दुनिया के अंदर भी आपने देखा कि ये अकली इंसानी अकल के मुताबिक है, अगर किसी की हैसियत वहां पर है तो उसकी हैसियत उसकी रिकमेंडेशन काम आ जाती है उसके भी जिसके आमाल इतने अच्छे नहीं थे। अब हमने सिर्फ तलाश ये करना है, उसे तलाश करो जिसकी अल्लाह के यहां हैसियत हो, जो कयामत के दिन साहिब हैसियत हो। तो यहां पर होशियारी यही दिखानी है, अमाल से बेफिक्र नहीं होना, अमाल से बेफिक्र नहीं होना। क्यों ये भी अर्ज कर दूं, फेल हो गए तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं लेगी, पास होना तो कम से कम जरूरी है ना, पास हो गए तो यूनिवर्सिटी लेगी, पास होना जरूरी है। लिहाजा याद रखिएगा, एक तबका मैंने कहा था ना, एक तबका वो है जो क्या कहता है शफात के मामले में, वो कहता है शफात की जरूरत नहीं है। दूसरा जो तबका है खतरनाक वो ये, वो कहता है भाई अमल करने की जरूरत क्या है, इतने बेहतरीन शफी मौजूद तो हैं। एक तबका ये भी है, हत्ता यहां तक सुनने में आ गया, वो कहते हैं जी हम गुनाह नहीं करेंगे तो अहले बैत शफात किसकी करेंगे, तुमने अहले बैत को भी अपनी तरह ही समझा हुआ है, तुमने अहले बैत को अपनी तरह से, मसला सिर्फ गुनाह का नहीं है अजीजों, मैंने कल भी अर्ज किया था, अगर तुम्हें जन्नत के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर दिया जाए अंदर जाने के लिए भी अहले बैत की शफाअत दरकार होगी, अंदर जाने के लिए भी, सिर्फ मरहला दोजख से बाहर निकलना नहीं है, कयामत में जिस दर्जे पर पहुंचना है उस दर्जे पर अहले बैत की मदद के बगैर नहीं पहुंच सकते, किसी भी जगह नहीं पहुंच सकते। लिहाजा अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में, वहां उस जहान में किसी की हैसियत होनी चाहिए। अब जिसकी हैसियत है उसके लिए आइम्मा ने इरशाद फरमाया, आखिरी मरहला सिरात से पहले और सिरात का तमाम के तमाम खलाइक खड़े होंगे, तमाम शफाअतें पूरी हो चुकी होंगी, तब अल्लाह ताला हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को फारिज़ में, ساری شفاعتیں ختم ہو جانے کے بعد سیدہ وارد حشر ہوں گی. بڑی طولانی حدیث ہے, میں پوری حدیث میں نہیں جاؤں گا, صرف ایک دو مقامات خاص بیان کر کے زحمتوں کو تمام کروں گا. فرمایا جیسے ہی جناب سیدہ کی سواری وارد ہوگی صدا دے گا منادی کہ کوئی شخص اپنی گردن نہ اٹھائے, سب گردنیں جھک چکا, کہ کوئی میدان حشر میں ایسا نہیں ہوگا جس کی گردن اٹھی ہوئی ہو, کوئی گردن ایسی نہیں ہوگی, ساری گردنیں اس وقت جھکی ہوئی ہوگی اور پھر جناب سیدہ کی سواری وارد ہوگی. اور اس وقت حشر میں منادی ندا دے کر کہے گا سیدہ خدا ماں پوچھ رہا ہے تم سے کہ آج تم بتاؤ کیا چاہتی ہو. کون ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, بہت جلدی تمہارا پروردگار تمہیں اتنا عطا کرے گا فَتَرْضَى کہ تم راضی ہو جاؤ گے. سیدہ کی رضا چاہیے, دنیا اللہ کی رضا طلب کرتی ہے, اللہ جس کی رضا طلب کرے اسے سیدہ کہتے ہیں, وہ ہے سیدہ. لہذا اب اللہ نے جناب سیدہ سے سیدہ کیا چاہتی ہو, بہت سارے مقامات چھوڑ دیے ہیں میں نے, کبھی موقع ملے گا تو عرض کروں گا تفصیل سے. جناب سیدہ اس مرحلے میں ارشاد فرمائیں گی پروردگار, پروردگار میرا جو حق ہے اس کا واسطہ ہے تجھے, جتنے میرے محبین ہیں جس قلب میں بھی میری ذرہ برابر محبت ہے میں چاہتی ہوں تو اسے معاف کر دے, بخش دے. فرمایا کہ جیسے ہی جناب سیدہ یہ کہیں گی جس کسی قلب میں بھی ذرہ برابر بھی حب زہرہ ہوگا, ذرہ برابر بھی سیدہ کی محبت ہوگی, بخشا جائے گا. کہ جناب سیدہ کی سواری آگے بڑھے گی پھر رک جائے گی. اب جب رکے گی تو پوچھا جائے گا سیدہ اب کیا چاہتی ہو, آواز دیں گی جناب سیدہ پروردگار میں چاہتی ہوں کہ جتنے میرے محبین کے محبین ہیں مجھ سے محبت کرنے والوں سے جو محبت کرنے والے ہیں پروردگار میں چاہتی ہوں تو انہیں بھی بخش دے. فرمایا کہ جس طرح سے مرغ مٹی کے دانوں کے درمیان میں سے غذا کے دانوں کو اٹھاتا ہے, ریت کے درمیان میں سے دانوں کو جس طرح سے چکتا ہے اس طرح سے افراد کو اٹھا لیا جائے گا, وہ جو کہ زہرا کے محبین کے محب ہوں گے. کا اس کے بعد دوبارہ سیدہ کی سواری روانہ ہوگی, منصہ صراط تک پہنچے گی پھر رک جائے گی. سیدہ آپ کیا چاہتی ہو؟ پروردگار میں چاہتی ہوں جس کسی نے بھی میرے کسی محب کو یا محب کے محب کو کبھی کوئی کپڑا دیا ہو, کبھی کوئی غذا دی ہو, کبھی کوئی میرے محب یا محب کے محب کی مدد کی ہو, پروردگار میں چاہتی ہوں اسے بھی معاف کر دے. فرمایا کہ جب سیدہ کی یہ بات ختم ہوگی جتنے ایسے افراد ہیں جس نے کسی بھی سیدہ کے چاہنے والے کی کوئی مدد کی ہوگی خدا اسے معاف کر دے گا. میں سوچتا ہوں کہ سیدہ کی شفاعت کے بعد جو بچ جائے گا کتنا بدبخت ہوگا. اب مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ ہے اس کے بعد صراط کا. انشاءاللہ اگر موقع رہا کبھی عرض کروں گا کہ ایک بحث ہے کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا. ایک روایت کہتی ہے کہ پیغمبر اور ایک روایت کہتی ہے زہرا. میرے حساب سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ مطلب جیسے میں کہوں کہ میرا پاؤں پہلے جائے گا یا میں, تو آپ کہیں گے بھائی یہ کیا بات ہوئی, پاؤں آپ کا حصہ ہی تو ہے. تو زہرا اور رسول کا مسئلہ وہی ہے, بزعت ہے رسول کی, چاہے زہرا پہلے جائیں چاہے رسول پہلے جائیں بات تو یہ مسئلہ تو حل ہے. لیکن خود یہ جاننا معیار کیا ہے صراط سے بھی تیزی سے گزرنے کا اور جنت میں بھی جلدی جانے کا, انشاءاللہ کبھی تفصیل ہوئی تو عرض کروں گا, ذہن میں رکھیے گا, کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو عرض کروں گا. فرمایا کہ صراط سے جناب سیدہ کی سواری اتنی تیزی سے گزرے گی کہ گویا برق گزرتی ہو, بجلی کی رفتار سے جناب سیدہ کی سواری صراط سے گزر جائے گی. اب سیدہ تو گزر گئی, پیچھے مومنین کھڑے ہیں, محبین کھڑے ہیں, محبین محبین کھڑے ہوئے ہیں, زہرا کے محبوں کے مدد کرنے والے کھڑے ہیں. فرمایا سیدہ گزر جائیں گی لیکن سیدہ کی چادر کا پلو صراط کے اوپر پھیل جائے گا. لفظ استعمال ہوئے ہیں روایت میں کیا کہا, چادر کے پلو میں جو دھاگے لٹک رہے ہوتے ہیں, چادروں کے ہوتے ہیں نا دھاگے لٹک رہے ہوتے ہیں خواتین, فرمایا اس چادر کے دھاگے لٹک رہے ہوں گے صراط کے اوپر. کہا جس مومن کے ہاتھ میں سیدہ کی چادر کا دھاگا آتا چلا جائے گا وہ اتنی ہی رفتار سے اتنی ہی تیزی سے صراط کو عبور کرتا چلا جائے گا. عجیب چادر ہے نا, زمین پر پھیلے تو پنجتن کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے, صراط پر پھیلے تو محبین کی مدد کرنے لگتی ہے. عجیب چادر, سیدہ کی چادر کی حیثیت یہ ہے تو خود سیدہ کس مقام پر ہوگی. لہذا دیدانے میں اب امام سے پوچھا گیا, کہا مولا یہ جو آپ نے کہا ہے دھاگوں کو تھام لیں گے یہ کون سے مومنین ہوں گے؟ امام نے فرمایا یہ سارے کے سارے وہ مومنین ہوں گے جو دنیا میں سیدہ سے توسل کرنے والے ہیں, جو دنیا میں سیدہ کی سیرت پہ چلنے والے ہیں, جو دنیا میں زہرا سے توسل کرنے والے ہیں. لہذا مجھے کبھی کبھار ایک افسوس ہوتا ہے, ہمارے اپنے بچپن اور جوانی میں ہمارے اپنی سوسائٹی کے اندر ایک رواج تھا, ایک ریت تھی, ایک طریقہ تھا کہ ہمارے ہاں بی بی کی کہانی سنا دی جاتی تھی بچپن سے لے کے. مجھے یاد ہے ایک عجیب توسل کا موقع تھا, چھوٹی چھوٹی پرابلم سے لے کے بڑی بڑی پرابلم تک, میں نے تو بہت سارے مسئلے حل کرائے اپنے, لیکن بچپن میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑے بڑے مسئلوں تک ہم نے مسئلے بی بی کے اسی توسل سے حل کرائے. تھا نا رواج ہمارے ہاں, ذرا سی کوئی مشکل پیش آئی فوراً بی بی کی کہانی مان لی, جیسے ہی بی بی نے مدد کی, جیسے ہی نصرت کی بی بی نے فوراً گئے تھوڑی سی کوئی چیز خریدی لا کر دادی سے والدہ سے کسی سے کہا مجھے بی بی کی کہانی سنا دو. دیکھیں میں ایک چیز کو واضح کر دوں یہاں پر, میں خرافات کا حامی نہیں ہوں, میں نہیں کہتا کہ خرافات کو دہرایا جائے, لیکن جو جناب سیدہ کا معجزہ ہے یہودی کے گھر جانے والا, وہ معجزہ مستند معجزہ ہے. چلیں آپ کو اس معجزے میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ کوئی اور ڈھونڈ لیں, سیدہ کے معجزات تو بکھرے پڑے ہیں کائنات میں, آپ کو وہ نہیں کوئی اور سمجھ میں آ جائے. کوئی معجزہ سیدہ کا ذکر ہونا چاہیے سیدہ کا. آپ اپنی زندگی میں ادھر مسئلہ ہے تو کوئی اور میرے کو مسئلہ تھوڑی ہے, صرف ذکر جناب سیدہ ہونا چاہیے گھر میں. کتنی برکات تھی اس ذکر کی, کتنے فائدے تھے اس ذکر کے. چھوٹے چھوٹے مرحلوں میں بھی ہم جناب سیدہ سے متوسل ہوتے تھے, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی جناب سیدہ کہ میرا کام ہو گیا میں جناب سیدہ کی نظر کروں گا. چھوٹے چھوٹے بچے اپنی پاکٹ منی سے ٹافیاں لے کر آ گئے, دادی کے پاس بیٹھے ہیں, ماں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے بی بی کی کہانی سنا. خدا کی قسم آج بھی جب میں جناب سیدہ کا وہ واقعہ سنتا ہوں, وہ معجزہ سنتا ہوں, اتنا ہی تازہ لگتا ہے جیسے بچپن میں لگتا ہے. اس کی تازگی اپنی جگہ ہے, اس کے ایمان کے اوپر اثرات اپنی جگہ ہے, اور سیدہ سے توسل کتنا قیمتی ہے یہ قیامت کے دن بتائیں گے. ایک بہانہ تھا جناب سیدہ کے ذکر سے گھروں کو منور رکھا کریں, اب بھی یہی ہے. اگر میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کو بھی اعتراض اس بات پر ہو کہ مستند نہیں ہے تو آپ مستند موجودہ تلاش کرنے کو مشکل کام نہیں ہے, لیکن یہ رواج تھا سیدہ کی شفاعت قیامت کے دن اتنے لوگوں کے. اس لیے فرمایا کہ مقام شفاعت پر اللہ بتائے گا لوگوں کو کہ سیدہ ہے کیا, جناب سیدہ کا مقام کیا ہے. اللہم صل علی جس بی بی کا مقام یہ ہے کہ ایک مرحلے میں میں نے عرض کیا کہ پیغمبر کی زندگی میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں سیدہ آئیں اور پیغمبر احترام نہ کریں. قیامت مقام بیان فضیلت سیدہ ہے. سیدہ وہ ذات ہے کہ خدا جس کو راضی کرنا چاہتا ہے. عجیب ہے نا کہ سیدہ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر کسی کو کہہ رہی ہو کہ اس دروازے کے پیچھے میں ہوں. سیدہ بنت نبی اور آنے والے کہے وَإِن ہوا کرے تو سیدہ پر قیامت گزر جانی چاہیے. سجدہ کے اوپر مرحلہ یہی ہے. صرف مرحلہ یہی تو نہیں ہے کہ سیدہ کے باغ فدق کو غصب کیا گیا ہے, فدق کی کئی لاکھ درہم آمدنی ہے. 3 سال خیبر کے بعد سے لے کر پیغمبر کی شہادت تک جناب سیدہ کے اختیار میں رہا. تاریخ کہتی ہے ان لاکھوں درہم میں سے کبھی ایک کھجور بھی فدق کی سیدہ کے گھر میں استعمال نہیں ہوئی. تو جس نے فدق کبھی اپنے لیے استعمال کیا ہی نہیں اسے فدق کی ضرورت کیا تھی. وہاں والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ان کے ہاتھ میں فدق آ جائے گا یہ ہمارے خلاف استعمال کریں گے. جنہوں نے کبھی اپنے منافع میں استعمال ہی نہیں کیا یہ تمہارا وہم ہے. لیکن مرحلہ عزیزوں صرف یہ نہیں ہے, مرحلہ یہ ہے جناب سیدہ فدق اس لیے بیان کرنے جا رہی ہیں تاکہ فدق کے ذریعے سے عالم اسلام کو تا قیام قیامت بتا سکے کہ جن کو تم نے منبر پر بیٹھایا ہوا ہے یہ ارث کے بنیادی معاملات سے واقف نہیں ہے, یہ قضا اور قضاوت کے بنیادی فتاوی سے احکام سے واقف نہیں ہے, جو شریعت کی بنیادوں سے واقف نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تم نے بیٹھایا ہوا ہے. تو جناب سیدہ نے اتمام حجت کیا ہے, تاریخ میں رقم کیا ہے کہ جن کو تم نے پیغمبر کے منبر پر بیٹھایا ہوا ہے یہ حتیٰ شریعت کے بنیادی احکام بھی نہیں جانتے. لیکن شاید سیدہ کو یہ توقع نہیں تھی کہ میں جاؤں گی مسجد نبوی میں اور میری خاطر انہوں نے تو پیغمبر کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے. یہ خود نقل کر رہے ہیں تاریخ میں, جب بھی سیدہ آتی ہے پیغمبر کھڑے ہوتے ہیں. لیکن آج مسجد میں جب سیدہ گئی ہے تو احترام تو بہت دور کی بات ہے, سیدہ کو بیٹھنے کا بھی کسی نے نہیں کہا. میرے بعض جوان مجھ سے کہتے ہیں, سوال کرتے ہیں کہ آغا صاحب جناب سیدہ کتنی دیر دربار میں کھڑی رہیں گے. میں کہتا ہوں کہ ذرا سی فرصت پیدا کرو, واٹس ایپ پہ خطبہ فدقیہ ڈاؤن لوڈ کرو اور کھڑے ہو کر پڑھنا شروع کر دو, اور پڑھتے پڑھتے جب تمہیں تھکن کا احساس ہونے لگے تب سوچنا کہ سیدہ کتنی دیر مسجد میں کھڑی رہی. اتنی دیر کھڑی رہی سیدہ, ولایت کا دفاع. لیکن عزیز و مسئلہ کیا ہے, آیت اللہ جوادی عاملی دو مقام ہے مظلومیت اہل بیت کے جس کو ہم اس طریقے سے درک نہیں کر پاتے. فرمایا یہ جو سیدہ کو ارث سے محروم کیا جا رہا ہے گویا یہ اس ذریعے سے پیغام یہ دینا چاہتے ہیں, کون ہے جس کو ارث سے محروم کیا جاتا ہے؟ مسلمان کی وہ اولاد جو مسلمان کے بعد کافر ہو جائے اسے ارث نہیں دیا جاتا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ نبی کے دین سے خارج ہو گئے. اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کی جو یہ مصیبت ہے یہ چھوٹی مصیبت نہیں ہے کہ فضا نے آ کر بتایا بیوی اب لوگ علی کو سلام نہیں کرتے مدینہ. مقاتل اٹھا کر دیکھیں کبھی عجیب مرحلہ. جناب سیدہ اپنے گھر کے دروازے کے جلنے والے واقعے سے لے کر اپنی شہادت تک اپنے پہلو پر سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے. ایران کے ایک عالم دین نے یہ واقعہ نقل کیا ہے, کہنے لگے میں نے ایک جگہ مجلس میں جب یہ پڑھا کہ سیدہ کی پسلی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور مرتے دم تک سیدہ کا ہاتھ اپنے پہلو پر رہا, کہا مجلس ختم ہو گئی لیکن ایک شخص کا گریہ نہیں رک رہا تھا. اتنا رویا اتنا رویا کہ ہم سب اس کے ساتھ رونے لگے. بالآخر جب اس کا گریہ کم ہوا اس سے پوچھا بھائی کیا بات ہے تو اتنا گریہ کیوں کر رہا ہے؟ کہنے لگا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں, میں جانتا ہوں جب پسلی کی ہڈی ٹوٹتی ہے تو دوبارہ نہیں جڑتی, جا جب تک ہڈی ٹوٹتی رہے ٹوٹی بھی ہو جب بھی اس کے اندر حرکت ہوگی انسان کو تکلیف ہوگی. کہا ہڈی پسلی کی جب انسان سانس اندر لیتا ہے تب بھی ہلتی ہے, جب باہر نکالتا ہے تب بھی تکلیف دیتی ہے. کہا بس یہ سوچ رہا تھا 95 دن میں سیدہ نے کتنی بار سانس اندر لیا کتنی مرتبہ باہر لیا. ارے جب بھی سانس لیتی پسلی درد کرتی تھی سیدہ, لیکن ادا سیدہ پہلو پر ہاتھ رکھتی, لیکن جب علی گھر میں آتے تھے تو اپنے پہلو پر سے ہاتھ ہٹا لیتے. کسی کے تماچے کا اثر تھا, سیدہ کی آنکھ سرخ ہو گئی تھی. علی آتے تو پہلو کو اپنے چہرے پر ڈالنے تھی کہ علی کو میری سرخ آنکھ دکھائی نہ دی. ارے بابا کو روتی رہتی تھی, لیکن جب علی آتے تھے چہرے پر مسکراہٹ لے آتی تھی تاکہ علی کے غم میں کمی ہو سکے. تو اب تو سوچو علی کتنا مظلوم تھا. میرا مولا داخل ہوا گھر میں, سیدہ نے پاس بیٹھ کر کہا یا ابن الحسن اے امیر المومنین, میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا اے بنت نبی, اگر بات صرف اتنی ہوتی علی کو رنج نہ ہوتا, نوبت یہاں پر ہے علی سلام کرتا ہے یہ جواب. علی نے بہت صبر کیا حاصل تھا. اسی لیے جب میرا مولا قبر کے دہانے پر بیٹھا ہوا تھا ایک مرتبہ علی کے بندے صبر بھی ٹوٹ گئے, دھاڑے مار مار کر رونے لگے. رو کر کہا علیک السلام یا رسول اللہ, آپ پر میرا سلام ہو یا رسول اللہ, امانت جو آپ نے دی تھی واپس تو کرنے آیا ہوں, لیکن یا رسول اللہ امانت آپ نے سالم دی تھی علی ٹوٹی ہوئی واپس کر.